خدا تجھ پہ ہے خاک شہر مدینہ، کتاب شریف کے اشعار ہیں ہمارے شیخ مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ اشعار اپنے شیخ حضرت سیدی و سندی حضرت والا احمد برکاتہ کے حکم پر پڑھ کے سنا رہا ہوں. رضا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے مدینہ، مبارک تجھے ہو اے مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شجر ہے یہ شجر مدینہ، نبی کا شجر ہے یہ شجر مدینہ. تیرے پاس جب سید دو تیرے پاس جب سید رو رہا ہے، کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، تیرے پاس جب سید رو رہا ہے، تیرے پاس جب سید رو رہا ہے، کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمینے
صحابہ निशानी है इस्लाम की अजमतों की, निशानी है इस्लाम की अजमतों की, सहाबा के कदमों से खाके मदीना, सहाबा के कदमों से खाके मदीना, वफादारियों पर सहाबा की असर, वफादारियों पर सहाबा की असर, है तारीख रोशन ये शहरे मदीना, है तारीख रोशन ये शहरे मदीना, वफादारियों पर सहाबा की असर, वफादारियों पर सहाबा की असर, है तारीख रोशन ये शहरे मदीना, मुबारक तुझे हो अर्ज़े मदीना, नबी का शहर है ये शहरे मदीना।
مظاہر حبشہ مشکات شریف سے کچھ احادیث کا انتخاب ہے، اصلاح اخلاق سے متعلق۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات، متفق علیہ۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دخول اولی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگا جو مسلمان ہے اور کسی گناہ میں مبتلا ہے، بغیر توبہ کیے مر گیا تو قانون کے تحت، عدل کے تحت اس کو دوزخ میں اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی، جب سزا بھگت لے گا تو اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن دخول اولی نہیں ملے گا۔ تو یہ چغل خوری جو ہے یہ زبان کا گناہ ہے، اور لگائی بجائی کرنے والا یعنی جہاں جاتا ہے اس کی گاتا ہے اور دوسروں کی برائی کرتا ہے اور آگ لگاتا ہے، یہ چغل خور ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مرض مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے، ساس نن باوجوں میں یہ مرض بہت ہے کہ ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی اور خاندانوں میں آگ لگا دیں، خاندان کے خاندان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں اس کو بہت زبردست اہمیت دی گئی ہے، اور اس میں بندوں کو بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نقصان کو پسند نہیں فرماتے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمت النجا۔ یہ بہت ہی زبردست جوامع الکلم میں سے ہے حدیث پاک کے، تین الفاظ ہیں لیکن زبردست نصیحت ہے، اور پورے معاشرے کی اصلاح اس میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ من سمت النجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا، فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زیارت کی اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں فرمائیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. تین باتیں ہیں اس میں، سب سے اولین زبان کو قابو میں رکھنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر تمہاری کفایت کرے یعنی کہ بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اور فضول کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے. زیادہ کوشش کرے کہ گھر پر رہے، جو ضرورت کا کام ہو، انتہائی درجے کی ضرورت کا، اس کے لیے باہر نکلے اور اپنے گناہوں پر روتا رہے، معافی مانگتا رہے. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه رفعه قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فقول اتق الله فينا فانا نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه حضرت صلى الله عليه وسلم سے بطريق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جسم زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہمارا تعلق تجھی سے ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اگرچہ دل کو تمام اعضاء کا سردار کہا گیا ہے، لیکن جو کچھ دل میں ہوتا ہے اس کی ترجمان زبان ہی ہوتی ہے، اس لیے زبان اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. تو دل سے دل میں بات آتی ہے اور اظہار کا ذریعہ زبان ہوتا ہے، تو اس کی مثال بھی دل ہی جیسی ہے کہ اگر دل سیدھا ہوگا تو پھر تمام اعضاء سیدھے رہیں گے، دل فاسد ہوگا تو تمام اعضاء سے گناہ سرزد ہوگا. بالکل اسی طرح جب دل خراب ہوگا تو زبان سے اسی کا ظہور ہوگا، وہی باتیں نکلیں گی، غصہ آئے گا، گالیاں دے گا، غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، جو کچھ جیسا کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تمام اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں کہ تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي؟ قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. حضرت سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ چیز، یعنی تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اس زبان سے لگتا ہے کہ گناہ کی اکثر باتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، لہذا تم اس زبان کے فتنے سے بچو. وعن عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہو یوم القیامة لسانان من نار. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دو رویہ ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی. یہ بھی چغل خوری کے قریب قریب گناہ ہے، جو لوگ جو ہے آپس میں آگ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو. اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ مرد عموماً کاموں پہ، نوکریوں پہ، دفتروں میں مصروف رہتے ہیں تو ان کو زیادہ مواقع نہیں ملتے، لیکن جہاں موقع ملتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی بات اس کو لگا دی، اس کی بات اس کو لگا دی، اور جہاں جائیں اس کی تعریف کر دیتے ہیں اور دوسرے اس کے مقابلے میں دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں. یہ بھی برائی ساتھ باوجود نمدوں میں اور اسی قسم کے رشتوں میں بہت ہیں اور عورتوں کو بہت مواقع ملتے ہیں، خصوصاً جب یہ موبائل آ گئے ہیں، ٹیلی فون آ گئے ہیں، تو آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ یہی موضوع رہتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسی، فلاں ایسی. یہ آگ لگانا اور خاندانوں کو توڑنا خدا تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ اور کریم عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو اس کا ترجمہ میں نے سنا دیا، آگ کی دو زبانیں منہ میں ہوں گی، سنا دیا. یہ ایفائے عہد سے متعلق ہمارے معاشرے میں اس میں بھی بڑی کمزوری ہے. وعدہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں نبھاتے نہیں ہیں، اور جان بوجھ کر نہ نبھانا گناہ ہے اگر بالفرض بھول جائے، لیکن اس میں لاپرواہی برتتے ہیں ہم لوگ، اس لیے بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی پھر گناہ کے زمرے میں آئے گا. لاپرواہی نہ ہونی چاہیے. ایک شخص کی نیت ہو وعدہ نبھانے کی لیکن وہ بھول گیا یا کوئی مجبوری میں رہ گیا، تو آج کل تو موبائل وغیرہ ہیں تو کم از کم اتنا ہے کہ وہ اطلاع کر دے کہ فلاں وقت ملنے کا طے ہوا تھا یا فلاں کام ہم نے کرنا تھا لیکن ہم کر نہیں سکے، تو پھر اس سے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی بات. وعن عبداللہ، یہ ابھی جو حدیث پاک ہے یہ عجیب و غریب ہے. وعن عبداللہ ابن ابی الحسماء رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث وبقیت له بقیت فوعدته ان آتیه بها فی مکانه فنسیت فذکرت بعد ثلاث فاذا هو فی مکانه فقال لقد شققت علی انا هاهنا منذ ثلاث انتظرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفائے عہد کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابو حسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ سے کسی چیز کو خریدا اور اس کے کچھ حصے کی ادائیگی مجھ پر باقی رہ گئی، اور میں نے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت لے کر کسی جگہ، یعنی جہاں آپ تشریف فرما تھے یا جہاں میں نے وہ چیز خریدی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا. لیکن میں اس وعدے کو بھول گیا، اور پھر تیسرے دن یہ بات یاد آئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کیا تھا، جبھی میں وہ بقیہ قیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھ کو بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا، میں تین دن سے اسی جگہ بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وعن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، قال أردت أن أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كذبت عليه كذبة. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ لو آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے ہیں. جب میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو ایک کھجور دینا میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان سے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ہے. چنانچہ ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ اپنے بچے کو محض بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کو اس کی مطلوبہ چیز یا کچھ اور دینے کا جھوٹ موٹ وعدہ کیا جاتا ہے، یا اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے خوفناک چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور موقع پر ان باتوں کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہوتا. لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے مذکورہ سوال کیا تھا. معلوم ہوا کہ بچے کو بھی جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوسری بات ڈرانے دھمکانے کی باتیں, بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے, ایسی نادیدہ چیزوں سے ڈرا دیتے ہیں اور یہ مرض بھی بڑھ جاتا ہے, اور پھر بڑے بڑی عمر میں جا کے بھی خوف دل سے نہیں نکلتا. تو یہ دو برائیاں ہیں کہ ایک تو بچے کو بھی جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے, بات کرے تو سوچ سمجھ کے کرے, اور اگر وعدہ کرے تو پھر اس کو نبھائے, کیونکہ وعدہ کرنے والا مکلف ہے, بچہ مکلف نہیں ہے, گناہ کا مکلف نہیں ہے, لیکن بڑے نے وعدہ کیا تو اس کو گناہ ہوگا. والدین کے ساتھ حسن سلوک. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر الہی کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی, اور عمر کو دراز کرنے والی کوئی چیز نہیں علاوہ والدین اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک. اور یاد رکھو, انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا, مناسب میل جول, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے جانا, سال میں اگر ایک مرتبہ بھی مل لیے اور ان کی خیر و عافیت پوچھ لی تو اس سے صلہ رحمی کا حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بعض لوگ اپنی نفسانی ضرورتوں کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے ناراضگی رکھتے ہیں آپس میں, تو ایسے لوگ کو یہ وعید فرمائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کسی دنیاوی غرض سے یا نفسانی غرض سے قطع تعلق کر لینا, بدگمانی کر کے بیٹھ جانا, ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. البتہ جو کوئی دینی مخاصمت کی وجہ سے, اور وہ بھی علماء سے مسئلہ پوچھ کر, کوئی تعلق توڑتا ہے تو وہ جائز ہے, مگر علماء سے پوچھنا شرط ہے کہ علماء سے پوچھ کر قطع تعلق کرے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی رضا مندی اور خوشنودی ماں باپ کی رضا مندی اور خوشنودی میں ہے, اور پروردگار کی ناخوشی اور ناراضگی ماں باپ کی ناخوشی اور ناراضگی میں ہے. یعنی کوئی بھی بات ایسی ہو جو بھی والدین کہیں اس کی اطاعت کرنا لازم ہے, ان کو خوش رکھنا, ان کو راضی رکھنا لازم ہے, سوا اس بات کی کہ کوئی خلاف شریعت بات کا وہ مطالبہ کرے. وعن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہم قاطع رحم. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ناتا توڑنے والا ہو. قطع رحمی کرنے والا سے متعلق تو پہلے حدیث یہ گزری ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جان بوجھ کر قدر رحمی کرے, اور کسی دنیاوی یا نفسانی غرض سے, اگر دینی مخاصمت کی وجہ سے کرے تو علماء سے پوچھ کے جائز ہے. یہاں پر اس کی اور زیادہ سنگینی بیان کی گئی ہے کہ جس قوم کے اندر یا جس جماعت کے اندر قدر رحمی کرنے والا ہوگا وہ پوری جماعت پر اس کا اثر آئے گا کہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی، یعنی اپنے سوا اوروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرے گا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. غاليوں سے متعلق گالی دینا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، کبھی کبھار تو حقیقت میں بھی کوئی جاہل شخص اپنے ماں باپ کو گالی بک دیتا ہے، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو اگرچہ حقیقتاً خود گالی نہیں دیتے مگر ان کو گالی دلوانے کا سبب ضرور بنتے ہیں. اور اس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. گالیاں دینا جو ہے بعض لوگوں کا مشغلہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے. شروعی بات جب کلام شروع کرتے ہیں تو اول و آخر گالی سے کرتے ہیں، اول بھی گالی دیتے ہیں آخر میں بھی گالی دیتے ہیں. عموماً جو ہے وہ لوگوں کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، بے سوچے سمجھے ماں کی بہن کی بیٹی کی گالیاں دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر پڑھاتے تھے، لڑکوں نے شکایت کی کہ یہ بات بات پر گالی دیتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں گالی دے کے کرتے ہیں. تو پرنسپل صاحب کو شکایت پہنچی، انہوں نے ان کو طلب کیا کہ بھائی آپ لوگ آپ کے خلاف تر طلبا کی یہ شکایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت گالی دیتے رہتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، درمیان بھی گالی دیتے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کر ہی کہا کہ کون فلانا کہتا ہے کہ میں گالی دیتا ہوں. بہت بڑا گناہ ہے گالی دینا. قرآن پاک میں بھی اس سے متنبہ کیا گیا ہے. وہ کیا آیت ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. الا لدی رقیب عتید. اس میں متنبہ کیا گیا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، ہر گالی لکھی جاتی ہے، اور یہ گالی دینا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ؟ قال تلک عاجل بشر المؤمنین. ترجمہ: مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو نیک کام کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کو دوست رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، دعائے استخارہ، اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ گزشتہ روز یہ سنت پڑھ کر سنائی گئی تھی کہ جب کسی عمل میں تردد ہو، کوئی اہم کام درپیش ہو، اس کے لیے استخارہ فرمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے حکم فرمایا ہے، بہت تاکید سے ترغیب دی ہے۔ اس کی یہ دعا ہے کہ دو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھے اور یہ دعا پڑھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے، میرے دین، معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے۔ بہت ہی جامع دعا ہے، عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس دعا کو محض پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سمجھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، تو خیر کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ، اور برائی کے راستے، نقصان کے راستے اللہ تعالیٰ بند فرما دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد جو خیال دل میں غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھے، اول تو معلومات کر لے پھر اس کے بعد استخارہ کرے۔ اور خواب کا آنا، اس میں پڑھ کر سنا دیا تھا کہ کسی خواب کا آنا، کسی آواز کو سنائی دینا اور دوسرے قسم کے اشارات جو ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں جو خیال غالب ہو جائے۔ اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نصیحت فرماتے تھے کہ دل کو خالی کر کے استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں پہ اپنی کوئی ضرورت اس قدر سوار ہو جاتی ہے سر پہ کہ وہ استخارے میں بھی بس دماغ ان کا وہیں لگا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر استخارہ مفید نہ رہے گا۔ یہ اس دعا کے ترجمہ ہی سے سب چیز واضح ہو جاتی ہے، کہ ہم خدا تعالیٰ سے خیر کے طالب رہیں اور اس چیز کے مصر نہ ہوں کہ ہمیں تو یہی چاہیے، بس ایک رسم کے طور پہ یا عادت کے طور پہ استخارہ کر لیا تو اس میں وہ فائدہ اور برکت نہیں ہوگی، بلکہ دل کو اپنے خالی کر لیں اور سب کچھ اللہ سے چھوڑ دے کہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، پھر یہ استخارہ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے مفید ہو جائے گا۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مأکولات یعنی کھانے پینے کی مرغوبات اور مشروبات، اور مرغوبات یعنی سواریوں کے بیان میں۔ شحم یعنی چربی، ایک یہودی نے آپ کی دعوت کی اور جو کی روٹی اور چربی جس میں کچھ تغیر آ گیا تھا پیش کی۔ صبر یعنی ایلوا، اس کا ذکر بیان حرف میں گزر چکا ہے۔ طیب یعنی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو دنیا کی چیزوں میں سے منکوحہ بیبیاں اور خوشبو پسند ہیں۔ عسل یعنی شہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے. عجبہ, مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک خاص قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبہ جنت سے ہے اور وہ زہر سے شفا ہے. روایت کیا اس کو نسائی اور ابن ماجہ نے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم نجعل خشيتك اخوف الاشياء الي. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي. واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. فاذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقررنا اعيننا من عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما دے. علوم سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تمام اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دے. آنکھ کے گناہوں کو, کان کے گناہوں کو, زبان کے گناہوں کو, ہاتھ پیر کے گناہوں کو. الہ العالمین دل کے گناہوں کو. اے اللہ علانیہ ہوں, سری ہوں, جان کے کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں, علانیہ کیے ہوں, بڑے ہوں چھوٹے ہوں, الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے. اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تمام امت مسلمہ کی, اے اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو جز نصیب فرما دے. ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی اولادوں کو جلد نصیب فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ اپنی عشق و محبت سے ہمارے دلوں کو سیراب فرما دے. اللہ دنیا کی محبت سے دل کو چاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ اپنی عشق و محبت میں جلا بھنا دل عطا فرما دے. الہ العالمین اپنے عشق و محبت میں جلا بھلا دل عطا فرما دے. قلب سلیم عطا فرما دے. عقل سلیم عطا فرما دے. اللہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق اتنی محنت, اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق اتنی محنت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی عشق و محبت کا غلبہ ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ فکر آخرت کا غلبہ ہم سب کو عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ شریعت اور سنت کے مطابق 100% احکامات کی تابعداری کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارا چلنا پھرنا, اڑنا بیٹھنا, کھانا پینا, اور اے اللہ بولنا چالنا اور معاملات اور معاشرت سب کی سب عین سنت کے مطابق بنا دے. الہ العالمین 100% اتباع سنت, 100% اتباع ارکان نصیب فرما دے. الہ العالمین 100% اتباع سنت, 100% اتباع اکابر نصیب فرما دے. الہ العالمین ہم کو ہماری نظروں میں حقیر کر دے اور لوگوں کی نظروں میں عظیم کر دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. الہ العالمین جو بھائی بہن بھی بیمار ہیں, چاہے مہلک بیماری ہو چھوٹی ہو, اے اللہ سب بیماریوں سے ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما. الہ العالمین آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراغ نصیب فرما, برکت عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ اپنے کرم سے ان کو محبت والے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی والے اور آپس میں مودت اور موافقت اور اتفاق نصیب فرما دے. اور اللہ ان کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ ان کو بھی آپس میں پیار محبت اور موافقت اور محبت اور مودت عطا فرما، اور اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں بے اولاد ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیں، اور ہماری اولادوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. الہ العالمین عزاریاں، اے اللہ و فغاں قدر عطا فرما، اے اللہ عاجزی نصیب فرما، اے اللہ تکبر سے، حسد سے، عجب سے، بدگمانی سے، غیبت سے، بدنگاہی سے، غرض ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما اور اس کی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ہم کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اور میرے موجودہ مرشد قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب قدام اللہ ذلہ علینا، اور حضرت کے تمام اہل دولت قدا اور احباب و خدام کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہماری جامع حکیم الامت کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. الہ العالمین سارے عالم میں اس ادارے سے اپنی محبت کے اسرار رموز کی اے اللہ شرح نصیب فرما، سارے عالم میں اس کے اسرار اپنی محبت کے اسرار رموز کا اے اللہ نشر نصیب فرما. شرف قبولیت کے ساتھ تا قیامت اس ادارے کو قائم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.